الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا نبذل قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. پچھلی نشست میں تسبیح کے بارے میں بنیادی گفتگو ہو چکی ہے. سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا، سبح یسبح تسبیحا تیرانا، سبح یسبح کسی شے کا اپنی سطح پر قائم رہنا، برقرار رہنا، سبح یسبح کسی دوسری شے کو اس کے اصل مدار پر برقرار رکھنا، اس کی سطح پر قائم رکھنا. اللہ کی تسبیح سے مراد اس بات کا اعتراف، اعلان، اقرار کہ وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منصفہ ہے، پاک ہے. اس لیے عام ترجمہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، پاکی بولنا، اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کی توحید، اس کے کمال قدرت، اس کے کمال علم، اس کے کمال حکمت کا اعتراف کرنا. ایک اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے وہ زبان سے بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہو، اور ایک اس کا تصور یہ ہے، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر شے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، یعنی ہر شے اپنے وجود سے ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اللہ کو ہر شے کا علم ہے، ہوا بکل شے علیم، اللہ کی حکمت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، ان کا اقرار ہر شے کر رہی ہے زبان حال سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بول رہی ہے، تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، یا یہ کہ وہ اس کا بول کر اعلان کر رہی ہوگی اعلان کہ میرا مصور بڑا اناڑی ہے، اور یا وہ اس کا اعلان کرے گی اپنے وجود سے کہ مصور بہت ماہر فن ہے. ہر شے اپنے وجود سے اپنے خانے کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے. اس اعتبار سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کر رہا ہے. یہ گویا کہ مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سورہ آل عمران والے درس میں. ہر شے اللہ کی نشانی ہے، جیسے کہ ہم نے آیت الآیات کا بھی بار بار جو ہے اس وقت اعادہ کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ نشانیاں ہیں، ذرہ ذرہ نشانی ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر سبز معرفت کے انتظار، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے. ان من شے الا یسبح بحمدہ. گویا کہ یہ تسبیح حالی، یہ وہی مضمون ہے اپنی اصل کے اعتبار سے. بات گویا کہ پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. ہر ہے اپنے وجود سے اپنے سانے کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اپنے سانے کے صفات کمال کا اظہار کر رہی ہے، تو گویا کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے. اللہ اس کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. لہ الملک، الملک و لہو اگر ہوتا بادشاہی کس کے لیے، لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے. اس میں وہ توحید جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر مفعول کو جب مقدم کیا ہے اس کے اندر حسن کا مضمون پیدا ہوا. لہ الملک بادشاہی اسی کی ہے. یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ تصور جو ہے اللہ کے الملک ہونے کا، دو اعتبارات سے ذرا اس وقت اس پر غور کر لیجئے. ایک تو یہ کہ ان مسبحات میں ان صورتوں میں اس تصور کو بہت نمایاں کیا گیا ہے. سورہ حدید میں دو مرتبہ آیت آئی ہے ان چھ آیات میں، شروع میں جو چھ آیات سورہ حدید کی ہے جن کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ قرآن مجید کا بلند ترین مقام ہے ذروۂ ثنا میں. دو مرتبہ آیا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کسی کی. یہ کس لیے ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ توحید کا ایک تصور تو ہے جس کا تعلق علم سے ہے، نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے کہہ لیجیے، اور ایک کا تعلق ہے عمل سے. عمل کے اعتبار سے یہ تصور بادشاہ وہی ہے، وہ حاکم ہے تم محکوم ہو، وہ معبود ہے تم عبد ہو، وہ عامر ہے وہ حکم دینے والا ہے، شارع ہے شریعت معین کرنے والا ہے، تمہارا کام اطاعت ہے، بندگی ہے، غلامی ہے، تم عبد ہو. کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ تصور جو ہے در حقیقت مکی صورتوں میں وہ تصور سامنے آئے گا، اس لیے کہ اعتقادی شرک کی نفی چونکہ وہاں مقصود ہے، لہذا وہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا توحید کے اس حصے پر. لیکن یہاں معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے، جہاں پہ کہ نظری اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ توحید کے قائل ہیں، لیکن اصل جو فساد آتا ہے وہ توحید عمل ہی میں آتا ہے. عمل میں انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، عمل میں انسان خود حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے، نفس ما ہم کم طرف سے رو گی. لہذا الملک بادشاہ، لہو الملک بادشاہی اسی کی، اس تصور کو مدنی صورتوں میں زیادہ نمایاں کیا گیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان صورتوں میں سورہ حدید میں دو مرتبہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ آیت نمبر دو ہے. اور چھٹی سے پہلی پانچویں آیت لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، دو مرتبہ دوہرا کر کے آیا تھی. دوسرا اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بادشاہی یہاں تو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے تو اپنی بادشاہی اسی کی، اختیار اسی کا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. کچھ اسباب ہیں مادی، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار فرمائی ہے، کچھ ہمیں اختیار محسوس ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، میں چاہوں تو اللہ کے حکم کو توڑ دوں، اختیار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کروں، اختیار میرے پاس ہے. پھر اجتماعی نظام میں بھی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں لوگ، ان کی حکومتیں ہیں، الیس علی ملک و مصر، کبھی فرعون نے دعویٰ کیا تھا آج بھی مدعی موجود ہے، حاکمیت کی مدعی جو ہے پوری نوع انسانی بن گئی ہے پاپولر ساورنٹی. اس اعتبار سے اس دنیا میں بھی اگرچہ حقیقت تو وہی ہے، اصل حکومت اسی کی ہے، جس کو کہ یوں سمجھیے کہ میرا اپنا وجود اس کے حکم کے تابع ہے، میرا ایک ایک روح جو ہے اس کے قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے. میں لاکھ چاہوں کہ میرے جسم کے فلاں حصے پر بال نہ اگے، میرا اختیار نہیں ہے، وہ بال تو اگیں گے، میرا اختیار نہیں ہے. میں لاکھ چاہوں کہ میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے اختیار میں رہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہے گا بل ہو جائے گی. میں لاکھ چاہوں کہ ابھی اس کی جو حرکت جاری رہے وہ جاری نہیں رہے گی، تو معلوم ہوا میرے اپنا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی اور کا حکم ہے، کسی اور کی بادشاہی ہے کہ جس کا حکم چل رہا ہے. لیکن پردہ ہے، ہمیں کچھ اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار ہی سے فائدہ اٹھا کر ہم خود بھی اپنی ذات میں حاکم بن بیٹھتے ہیں، اور اسی کا منظر یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہت کے جو ہے تخت بٹھائے گئے ہیں، اور انسان جو ہے حاکمیت کا مدعی بن کر چاہے انفرادی اعتبار سے چاہے قومی اور اجتماعی اعتبار سے اس نے حاکمیت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ وہ جو مصرع ہے بارہا میں نے سنایا, جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں تھا حقیقت منکشف ہو جائے گی. وہ آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, قیامت کے دن کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ حالانکہ آج سے پہلے بھی اسی کی بادشاہی تھی لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے. تمہیں ہم نے آزمانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر کچھ ایک اختیار اور ایک اقتدار کسی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی, لیکن یہ کہ آج وہ پردے ہٹ گئے جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فبصرک الیوم حدید فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید, آج تمہاری آنکھوں سے سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے, ساری حقیقتیں آج تمہارے سامنے منکشف ہو گئی. تو یہ میں نے عرض کیا کہ لہ الملک, اس میں توحید عملی گویا کہ ایک لفظ میں, نمبر دو اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ بادشاہی یہاں بھی اگرچہ اسی کی ہے لیکن جو پردہ پڑا ہوا وہ اٹھ جائے گا قیامت کے دن. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, لہ الحمد, لہ الملک و لہ الحمد, لہ الحمد جو ہے اس میں وہ نظری توحید مکمل موجود ہے. اس پر مجھے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پر ہم غور کر چکے ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے, اس کا پہلا لفظ ہی الحمد ہے. کم سے کم یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حمد کا لفظ دو لفظوں کو جمع کرنے سے اس کا مفہوم جو ہے پورے طور سے ادا ہوگا, شکر اور ثنا. شکر کسی کے احسان کے جواب میں جو ایک فطرت کا رد عمل ہونا چاہیے, فطرت صحیحہ کا, فطرت سلیمہ کا. اور ثنا کسی کی عظمت, کسی کے حسن و کمال اور اس کے جمال کا اعتراف کرتے ہوئے آدمی اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں, شکر کیا جاتا ہے اس چیز کا جس سے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو, اور تعریف کی جاتی ہے کسی بھی شے کی چاہے اس سے آپ کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا, اگر اس میں کوئی حسن ہے, کمال ہے, کوئی جمال ہے, آپ اس کی تعریف کریں گے. وہ ثنا ہے اور یہ شکر ہے, دونوں کو جمع کر لیں گے لفظ حمد ہے. لہ الحمد, پھر یہاں پر اب دیکھیے الحمد للہ, یہاں پر لہ الحمد, یہاں پر حسر آیا, کل حمد اسی کی ہے. جو بھی دنیا میں حسن نظر آ رہا ہے اس سب کا خالق وہی ہے. جو مظاہر کمال نظر آ رہے ہیں ان تمام کمالات کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے. کسی شے میں کوئی کمال ذاتی نہیں ہے, میرا مجھ میں کچھ نہیں, غالب بھگت کبیر کا یہ دوہا ہے, میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو توئے, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے. میرے پاس میرا ہے کیا, جو کچھ ہے پروردگار تیرا دیا ہوا ہے, تیرا تجھے کو سونپنے میں میرا کیا نقصان ہے, میرے گھر سے کچھ ہے جائی نہیں رہی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے نظری اعتبار سے. جب کسی میں کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے, کسی کا حسن ذاتی نہیں, کسی کے اندر علم ذاتی نہیں, کسی میں قدرت ذاتی نہیں, کسی کا کوئی کمال ذاتی نہیں, تو ہم اللہ کے کرو. پانی پی کر اگر پیاس مجھی ہے تو خیر اس کا تو شکریہ ضرور ادا کرو جس نے لا کر تمہیں پانی دیا ہے, لیکن پانی کی حمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حمد کرو اللہ کی, اصل شکر ادا کرو اللہ کا. کھانا کھا کر اگر بھوک ختم ہوئی ہے, جسم میں توانائی آئی ہے, تو شکر کرو اللہ کا, حمد کرو اللہ کی. معلوم ہوا کہ سورج میں جو بھی کچھ ہے, تمازت ہے, روشنی ہے, اس کی ذاتیں نہیں, اس کو ڈنڈوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کاری کے اندر لگا دیا ہے. فخر لکم, اس نے تمہارے لیے مشقت کر دیا ہے. تم شکر کرو اللہ کا, تعریف کرو اللہ کی, ثنا کرو اللہ کی. یہ گویا کہ اب دیکھیے دو جملے, لہ الملک و لہ الحمد, کل توحید عملی اور نظری ان دو جملوں کے اندر آ گئی. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. تقابلی مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جنہیں بھی سورہ حدید کی وہ پہلی چھ آیتیں یاد ہیں. یہاں پہلی آیت ختم ہو رہی ہے وہو علی کل شیء قدیر, وہاں دوسری آیت ختم ہوتی ہے وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن مجید میں اور سب سے زیادہ تاکید اور امفسس کے ساتھ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے، صفت قدرت ہوا علی کل شیء قدیر، صفت علم ہوا بکل شیء علیم. بلکہ اگر ان دونوں میں بھی تقابل کریں گے تو صفت علم پر زور زیادہ ہے. اس کی وجہ سمجھ لیجئے، در حقیقت ان دونوں صفات کا تعلق ہے آخرت سے اور بعد سے. انسان کو جو مراد کا لائق ہو جاتا ہے باسِ بعد الموت کے بارے میں، وہ کیا ہے، کیسے ممکن ہے جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی سخت موسیدہ ہو جائیں، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے اشکال. یہی اب سورہ قیامت جو ہم پڑھیں گے اس میں آئے گا. کیا تم نے یہ سمجھا؟ کیا انسان یہ کہتا ہے لن نجوا عظاما، ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہی انسان کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے. اس کا ازالہ ہوتا ہے اللہ کی صفت قدرت ہو اعلیٰ کل شیء قدیر. جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تو گویا کہ اس کا جتنا مراقبہ ہوگا اتنا ہی یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس وسوسے کو ہمارے ذہن کے قریب نہیں آنا چاہیے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور کیسے گلی سڑی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان ڈال دے گا. اسی طریقے سے آخرت کو بھی مان لیا، باسِ بعد الموت کو بھی مان لیا، لیکن انسان کے عمل پر میں جو بھیڑ پیدا ہوتی ہے وہ اس وسوسے سے ہوتی ہے، شیطانی وسوسہ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا انکار ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، وہ تو بڑے بڑے، یہ میں نے سورہ حدید میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے کہ وہی مقام موضوع ہے ان مباحث کا، کہ بڑے بڑے فلاسفہ جو ہے، یہ جتنا بھی جو فلسفہ فکر ہے جو ارسطو سے چلا ہے، مشائین جنہیں کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ شے اصول موضوع میں شامل ہے کہ اللہ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ان پر نگاہ جمائے بیٹھا ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر اس وقت کیا حرکت کر رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ تو کلیات کا عالم ہے. پھر ایک تصور یہ، اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے کائنات بنائی ہے، قوانین طبی اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب اور خود کائنات چل رہی ہے، اللہ کو کوئی زیادہ تعلق اب اس سے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ چیزیں کس قدر ہمارے لیے بظاہر جو میں بیان کر رہا ہوں تو کتنی مہمل اور کتنی بے معنی نظر آ رہی ہیں، لیکن بڑے بڑے فلسفیوں کی آ رہا ہے، یہ فلسفوں کی شکل میں پیش ہو جانے والے نظریات ہیں. اسی لیے قرآن مجید بار بار، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے صفت علم پر زور دیا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے لیے دلیل کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے. جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے اس کی قدرت کتنی ہو؟ کہیں اس کی قدرت میں کوئی تحدید ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ کہ ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے یہ کہ میرا بنانے والا ہر شے پر قادر ہے. آگے فرمایا ہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. دیکھیے تخلیق کا ذکر ان آیات میں بھی ہے، تخلیق کا ذکر سورہ حدید کی شروع کی آیات میں بھی ہے. وہاں زیادہ جو اسپاٹ لائٹ ہے، زیادہ جو ارتکاز ہے روشنی کا، وہ آفاقی تخلیق، خلق السماوات والارض، یہ وہاں پر ذکر ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں چھ دنوں میں. یہاں بھی بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن یہاں اصل میں انشس تمہیں بنایا، یہاں جو فوکس ہے لائٹ کا، جو ارتکاز ہے، وہ در حقیقت انسان. هو الذی خلقکم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن، یہ ہے دروبینی کی دعوت. ذرا جھانکو اپنے اندر، کتنی عجیب بات ہے، بنانے والا وہی سب کا، پیدا کرنے والا وہی سب کا، خالق اور رازق وہی سب کا، مالک وہی سب کا، لیکن فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض، یہاں من تبعیضیا ہے دونوں مرتبہ، بعض تم میں سے ہے کافر، کافر کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے، منکر بھی اور احسان ناشناس ناشکرا، اس لیے کہ شکر کا لفظ کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے. تو یہاں پر دونوں معنی ہوں گے. وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. تم میں سے کچھ ہے احسان ماننے والے, کچھ ہے احسان ناشناس, کچھ ہے تصدیق کرنے والے, کچھ ہے رد کرنے والے, تکذیب کرنے والے. فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. نوٹ کر لیجئے, یہ بشارت جو ہے اللہ کی, یہ بھی در حقیقت اس کے علم کا ایک حصہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بنیادی صفات ہیں ان میں صفت علم, لیکن علم میں پھر وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ لطیف بھی ہے, یہ بھی اس کے نام ہے. خبیر, لطیف, سمیع, بصیر, یہ سب در حقیقت صفت علم ہی کی وضاحت ہے, مزید تشریح. وہ سننے والا بھی ہے, وہ دیکھنے والا بھی ہے, وہ بہت باخبر بھی ہے, وہ بہت باریک بین بھی ہے. اصل میں تو یہ تمام شعبے کیا ہیں؟ علم ہی کے شعبے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اب کس میں جو چیز مجبر ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا معنی, کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ کوئی اس کی ہابی ہے, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تماش بین ہے, آن لوکر ہے, صرف دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے کس لیے؟ اس کا بھرپور بدلہ تمہیں دے گا. تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. تمہاری کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے, تم کہیں بچ کر نہیں جا سکو گے. وہی بات جو سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے, حضرت لقمان کی نصائح میں, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ لطیف ہے, باریک دین ہے, باخبر ہے. چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو کوئی تمہارا عمل, اور چاہے وہ آسمان کی پہنائیوں میں ہو, چاہے زمین کے پیٹ میں ہو, چاہے پہاڑوں کے اندر چھپ کر اس کی کھو میں کیا گیا ہو, چٹان کے اندر گھس کر کیا گیا ہو, اللہ لے آئے. یہ ہے واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا کہ ان چار آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث, لیکن استدلال کا پہلو بہت اونچ ہے. جو ہم اپنے جو دوسرا درس تھا ہمارا اس حصہ دوم کا, سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 میں جو پڑھ چکے ہیں, کہ غور و فکر سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کو یاد رکھتے ہوئے, آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر جب انسان مزید غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. باطل کی ضد ہے حق, یا حق ضد ہے حق کی ضد ہے باطل, یہ ایک دوسرے کے گویا کے اجداد ہیں. اے رب ہمارے تو نے اس سب کائنات بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی. یہاں وہی مفہوم ہے, خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی. وہاں وضاح کی جا چکی ہے کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے. اگرچہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو فی الواقع, جو نظر تو آئے لیکن موجود نہ ہو وہ باطل ہے. جیسے شراب پانی نظر آئے حقیقت میں نہیں ہے, الوژن, نگاہ کو کوئی چیز نظر آتی ہے حقیقت میں نہیں ہے. اسی طریقے سے جو شے اخلاقاً ثابت ہے وہ حق, جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل. آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے. یا یہ کہ پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر. جو شے عقلاً مسلم ہو وہ حق, جو عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل. اسی طرح جو شے با مقصد ہے, پر حکمت ہے, وہ حق ہے, جو بے مقصد ہے, لا حاصل ہے, وہ باطل. یہاں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق, اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ با مقصد. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی بات ہے جو ایک منفی انداز میں آ چکی ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا. اور ایک دوسرا مقام بھی میں نے اسی کا ہم مضمون جو ہے اس وقت کوٹ کیا تھا, سورہ مومنون کے آخر میں آیا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا؟ یہ عبث اور باطل تخلیق جو ہے اس کائنات میں, اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ کوئی ایک گھاس کا تنکا بھی بیکار پیدا کیا گیا. تو انسان کی تخلیق کس لیے؟ اور خاص طور پر انسان میں جو نیکی اور بدی کا شعور ہے وہ کس لیے؟ یہ ہے وہ بات کہ جو آتی ہے کہ در حقیقت اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. گویا کہ وہ پورا مضمون یہاں موجود ہے. چنانچہ آیت کا اختتام ہوگا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف لوٹ جانا ہے, لوٹنا ہے. یہ مضمون بھی آپ کو ملے گا سورہ قیامہ میں بھی آئے گا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ هُدًى, کیا انسان نے یہ سمجھا کہ یوں ہی بیکار ہے سمجھ کر پھینک دیا گیا؟ یہ تو بڑی قیمتی ہے, اللہ کا شاہکار ہے. خلقہ بیدیہ, اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہاں بھی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, تمہاری نقشہ کشی کی ہے اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی. اب اس کا تعلق فزیولوجی اور اناٹومی سے ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس کا صحیح تاثر وہی لوگ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطالعہ کیا حیوانات میں. پھر جیسے ریپٹائلز تھے, پھر میملز آئے, میملز میں بھی ٹاپ آئے, پھر یہ انسان کا ایریکٹ پوسچر, سیدھا کھڑا ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو لوگ کے ارتقا مانتے ہیں, یہ در حقیقت ارتقا کے مراحل ہیں. یہ ہومو سیپین اس کا پورا وجود ایریکٹ پوسچر کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کی تشریح نقطۂ عروج ہے, نقطۂ کمال ہے. تو یہ جو انسان کی نقشہ کشی کی ہے, دو آنکھوں کا ہونا, اس سے پھر جو انسان کا ویژن ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھری ڈائمینشنل ویژن کا پیدا ہونا, ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر انسان جتنا غور کرے, یہ تو در حقیقت ایک نہ ختم ہونے والا دفتر ہے. اس اعتبار سے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, تمہاری جو نقاشی ہم نے کی ہے, تمہارے نقش بنائے ہیں, یہ اعضاء و جوارے ہیں, تمہارے چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں, اس کمپیوٹر کے کتنے یہ باہر کے ٹرمینلز جو ہیں سب کے سب اس چہرے میں جمع ہو گئے ہیں, یہ سپر کمپیوٹر برین کا جو ہے اس کے لیے یہ کان جو ہے مواد دے رہے ہیں, یہ آنکھیں, آڈیو ویژول ڈیٹا فراہم ہو رہا ہے مسلسل, اس پر جتنا غور کرے کم. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ, اچھا یہ سب کس لیے؟ کیا یہ عبث ہے, بیکار ہے, بے مقصد ہے؟ جس کو حضور نے ایک حدیث میں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر فرمایا, انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے. یہ ہے در حقیقت اس کا نتیجہ. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, جانا ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. اللہ تعالیٰ نے کن کن اطوار سے گزارا ہے, ادوار سے گزارا ہے, کیسے کیسے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق مکمل کی ہے. خلقتہ بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری تخلیق مکمل کی, اپنے دونوں عالم جمع کر دیے, عالم امر اور عالم خلق تمہارے وجود میں جمع کر دیے. تمہارا یہ حیوانی وجود عالم خلق کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے, ہومو سیپینس جو ہے ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پر ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو حیوانی وجود ہے صرف. تمہارا روحانی وجود جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے, نفخت فیہ من روحی, میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں. بہرحال یہ ہے اس آیت مبارکہ کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, تقابل بھی کرتے جائیے. سورہ حدیث کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں جنہیں یاد ہے, اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے وہ تقابل اس کے نکات جو ہے نوٹ کرتے جائیں, اور یہ دیکھتے جائیے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرتے ہوئے بین السطور کہلے یا یہ کہ ایک بڑے ہی مخفی انداز میں ان سب کا رخ کس طرف ہے؟ آخرت کی طرف. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اور چوتھی آیت اب وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر غور ہے. اگر آیات سورہ حدید کی ہو آپ کے ذہن میں, چونکہ میں نے عرض کیا تھا وہاں آفاق کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے, لہذا وہاں دیکھیے, یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها, یہ آفاق کی بات ہو رہی ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے, جو قطرہ بھی جذب ہو رہا ہے, جو بیج بھی گرا ہے کسی درخت سے اور زمین کے اندر گیا ہے, اللہ کے علم میں. وما یخرج منها, جو اس میں سے نکلتا ہے, دو پتیاں بھی پھوٹی ہیں, اس کے علم میں. وما ینزل من السماء, آسمان سے جو کچھ اترتا ہے, چاہے وہ بارش اتر رہی ہو اور چاہے فرشتے نازل ہو رہے اس کے علم میں ہے. وما یارو جو فیہا اور جو اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں, چاہے وہ بخارات ہیں سمندروں سے جو اٹھ رہے ہو تمہارے مادی دنیا کے, اور یا یہ کہ ملائکہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہوں اپنی رپورٹیں لے کر, سب اس کے علم میں. یہاں پر آپ دیکھیے یہاں انفس پر ہے زور, لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت علم, اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی صفت علم پر ذروۂ سلام ہے. یہ آیت تین ڈائمنشنز میں اللہ کے علم پر زور دیا گیا. یعلم ما فی السماوات و الارض, جانتا ہے جو کس کے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. معلوم ہوا کہ احاطہ ہو گیا, آسمان اور زمین سے باہر تو کوئی شے ہی نہیں, محض یہ الفاظ کفایت کرتے ہیں. لیکن اب اس پر اضافہ کیا, یعلم ما تسرون و ما تعلنون, وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو. یہ دوسری ڈائمنشن ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ اب فوکس ہو رہا ہے انفس پر. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ تو آفاقی ہو گیا. وہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون, اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جس کے لیے اعلان کرتے ہو, اعلانیہ کرتے ہو یا جس کا اعلان کرتے ہو, اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو یا جسے چھپاتے ہو, سب اس کے لیے, اس کے لیے برابر ہے. چاہو چھپاؤ, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, ہاں تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے دلوں میں ہے, اور ہاں تم اسے چھپاؤ, اللہ محاسبہ کر لے گا, حساب لے لے گا. تو یہ گویا کہ سیکنڈ ڈائمنشن. تھرڈ ڈائمنشن اس کی ہے, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ کو جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے. ایک تو یہ نوٹ کیجئے, میں آج ہی بلکہ میں نے یہ تقابلی مطالعہ خاص طور پر کیا ہے, سورہ حدید کی وہ چھ آیات بھی اسی پر ختم ہوتی ہے, وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے سب کا جاننے والا ہے. وہ چھ آیات ختم ہوئی اس پر, اب یہاں یہ چار آیات ختم ہو رہی ہیں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو جو کچھ سینوں میں مخفی ہے اس کا بھی جاننے والا. اس کے ضمن میں ایک طویل عرصے تک میرے ذہن میں ایک اشکال رہا ہے, اور وہ اشکال یہ کہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون میں یہ بات تو آ چکی, جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو معلوم ہے, اسی کا دوبارہ اعادہ بظاہر جو ہے تکرار ہے, تکرار محض ہے. اور تکرار محض جو ہے وہ کلام کے محاسن میں سے نہیں ہے, قباہ میں سے ہے, وہ تو اس کے حسن کی دلیل نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضعف کا, اس کے کسی درجے میں غیر معیاری ہونے کی ایک دلیل ہوگی. تکرار محض کبھی نہیں ہوگی. تکرار محض در حقیقت کلام کا عیب ہے. یہ ایک اشکال میرے ذہن میں رہا اور کبھی رس سے تک رہا. اچانک ایک مرتبہ یہ حقیقت منکشف ہوئی, تکرار نہیں ہے, یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے. یہ تھرڈ ڈائمنشن وہ شخص جانتا ہے جس نے کچھ مبادیات بھی اگر نفسیات کی اگر اس نے پڑھی ہے, ان کا مطالعہ کیا ہے, وہ اس کا احساس کر سکتا ہے. ایک وہ چیز ہے جسے ہم کانشسلی چھپاتے ہیں, جان بوجھ کر چھپاتے ہیں, ہم خود جانتے ہیں اس شے کو اور اسے چھپاتے ہیں. اور ایک وہ ہے طوفان جو ہمارے اندر اٹھتا ہے سب کانشس مائنڈ میں, جسے وہ فرائڈ کہتا ہے, وہ ہند اور لبیڈو جس کی بڑی گہرائیاں ہیں, ان میں جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں, بسا اوقات انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سا طوفان اٹھا ہوا ہے, انسان خود اس پر متنوع نہیں ہوتا. بہت ہی جھانکے, بہت ہی درو بیلی کرے, بہت ہی اپنا تجزیہ کرے, بہت ہی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کر اپنے جائزہ لے, اپنے ساتھ سوئے زنی کرتے ہوئے اپنے باطن میں جھانکے, تو شاید کہیں کوئی سراغ لگا لے, ورنہ آسان کام نہیں. یہی وجہ جسے آج کل بھی مانا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتا, اس سے تحلیل نفسی کسی اور سے کرانی ہوگی, اس لیے کہ وہ اپنے ذات و شعور کو خود نہیں ناپ سکتا, نہیں تول سکتا, نہیں جائزہ لے سکتا. یہی ہمارے اہل تصوف کے ہاں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون سا مرض ہے, تمہارا اس پر خود متنوع ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ تو کوئی شخص ہوگا بالغ النظر ہو, جس نے اس میں مہارت بہم پہنچائی ہو, نفسیات کی گہرائیوں سے واقف ہو, جس کی نگاہ تیز ہو, جس کو کہا ہے کسی حدیث میں کہ تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور الله, وہ ہے وہ جائزہ لے گا. کسی میں کوئی مرض ہے, کسی میں کوئی مرض ہے, کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ دولت کی محبت کا ہے, کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ کوئی جنسی کمزوری کا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف امراض ہیں. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جنسی اعتبار سے کرپٹ نہ ہو لیکن پیسے پر جان دے رہا ہو، اس میں وہ دھیرے مر بھی بےمان ہو جائے. کوئی شخص ہو سکتا ہے دولت کے اعتبار سے وہ اس کی کمزوری نہ ہو بلکہ سخی ہو لیکن کہیں جنسی تحریک جو ہے اس کو رزسٹ نہ کر سکے. تو یہ مختلف کمزوریاں ہیں، ان سے دوسرا شخص کے جو ماہر فن ہے وہی تجزیہ کر سکتا ہے. یہ گویا کہ دلیل ہے ہمارے ہاں اس پورے سلسلہ ارشاد کے اندر کہ انالیسس جو ہے انسان کا، تجزیہ جو ہے نفسیاتی تجزیہ، یہ تو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا خود اپنے تحت شعور میں جھانکنا آسان نہیں. یہاں وہ تھرڈ ڈائمنشن ہے جس کو قرآن مجید سامنے لایا، وہو علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، پورے طور سے آگاہ ہے اس سب سے کہ جو سینوں کے اندر مخفی ہے. یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک آیت میں تین ڈائمنشن اللہ تعالی کی صفت رہی، جبکہ ہم نے تقابل کیا سورہ حدید کی آیات سے، ایک اور الفاظ بھی وہاں کامن ہے. جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ وہ اعلیٰ کل شین قدیر، یہاں بھی پہلی آیت ختم ہوئی وہاں دوسری آیت ختم ہوئی. واللہ بما تعملون بصیر، یہاں پر جو ہے دوسری آیت اس پر ختم ہو رہی ہے، وہاں تیسری آیت ختم ہوئی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور اس کے بعد هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بنیادی مضامین وہ یہ دونوں جگہ پر. البتہ ایک بات اپنی جگہ ہے جس کی بنا پر کہ میں یہ کہتا ہوں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالی پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کا ذروہ سلام سورہ حدیث کی ابتدائی چھ آیات، وہاں جو مضمون آئے ہیں دو وہ اپنی جگہ پر چوٹی کے مضامین ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور هو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ در حقیقت وہ نازک مضمون ہے اور مشکل مضمون ہے اور بہت دقیق مضمون ہے جس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا سنائے، مجھے بہت پسند ہے. اے لم ان هذا المقام مقام رامز عمیق مہیب، ہوشدار کے رہ مردم تیز از قدم را، ہوشیار خبردار، یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہوگا. ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے اور یہ کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی کفر ہے، یہ پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہوگا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو معكم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اسماعیت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو کس معنی میں ہم مانیں؟ وہ اپنے وجود سے ہمارے ساتھ ہے یا صرف اپنی صفات سے اس کے ہمارے ساتھ ہے؟ اسی سے وہ ساری بحثیں جو ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی پیدا ہوئی ہے. بڑے باریک مسائل ہیں، فلسفہ وجود کے بڑے ہی مشکل مسائل ہیں. بہرحال وہ تو ہے ایک استثنائی معاملہ. اس کے تو آس پاس اگر کوئی مقام دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ سورہ شورا، کیونکہ سورہ حدید کا مسنہ مکی صورتوں میں میں نے جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے وہ سورہ شورا ہے، اور اس میں لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال بھی کوئی موجود نہیں. لیس کمثلہ شیء. باقی اعتبارات سے میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا کہ چھ آیات سورہ حدید کی اور یہ چار آیات، ان میں خاص طور پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر اور اس میں ہر ہر قدم پر آخرت کی طرف اشارے، ایمان بالمعاد اور اس کے استدلال کی طرف، اس کی طرف جو ہے بہت ہی لطیف انداز میں اشارے ہو رہے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دو آیات آتی ہیں کہ جن میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے. جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے، اگرچہ اصل تو یہ مضمون اب اگلی مسلسل میں بیان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جس درجے بھی ہم آگے بڑھ سکیں ہمیں بڑھنا چاہیے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدونا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. یہ دو آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں ایک تو پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ وہ بڑی طویل داستانیں جن کو کہ ہم انباء الرسل کے حوالے سے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں، قوم نوح کا معاملہ، قوم ہود کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ، قوم ثمود کا معاملہ، قوم شعیب کا معاملہ، قوم لوط کا معاملہ، آل فرعون کا حشر اور انجام، یہ تمام جو مفصل جو حالات آئے ہیں ایک آیت کے اندر سمو دیا گیا، اور اسی سے در حقیقت ایک بڑا گہرا ثبوت اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی سورت ہے، اس لیے کہ ایمان کا مضمون تو مکی ہے، در حقیقت اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں آ رہا کہ جو خاص طور پر مدنی دور سے تعلق رکھتا ہو، کوئی شریعت کا حکم نہیں آ رہا، کوئی جہاد اور قتال کا مضمون نہیں آ رہا، اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی سورت ہے، حالانکہ یہی ایک آیت جو ہے یہ اس کے لیے کافی اور کافی ثبوت ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، کہ اس میں ان تمام انباء رسل کا ایک حوالہ ہے، ریفرنس ہے، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں؟ گویا کہ مکی سورتوں کے اندر جت تمام حالات جو بیان ہو چکے ہیں، الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ یعنی تمام اقوام باعدہ، انہیں عرب باعدہ کہتے ہیں، عرب باعدہ میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یہ عرب باعدہ ہے، پھر یہ کہ ذرا اس سے اوپر جائیے تو اصحاب مدین، قوم لوط، پھر ذرا بائیں طرف ہٹیے سیرائے سینا کو کراس کیجئے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آل فرعون آباد تھے، اور ذرا اوپر چلے جائیے شمال مشرق کی طرف تو وہ علاقہ جہاں قوم نوح آباد تھے، ان کے بڑے تفصیلی حالات آئے، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، وہ ہلاک کر دیے گئے، جس کو کہ عذاب استیصال، وہ عذاب کے جس سے پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دی گئی، جس کے بارے میں قرآن مجید کہیں تو یہ انداز اختیار کرتا ہے کلم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، کہیں کہتا قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی، جڑ پھینک لی گئی، دیکھو بن سے اکھاڑ دیے گئے وہ لوگ، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، کہیں فرماتا لا یرا الا مساکنہم، اب کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے محل تو نظر آ رہے، جس کا کہ مجھے دو سال قبل تجربہ ہوا، الحمرا جس کے نام سے ہم اپنے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ہال بناتے ہیں، وہ محل دیکھ کر آیا، قریب شہنشاہ وہاں تھے، بادشاہ تھے، اب وہ کیا ہے، وہ صرف ایک عبرت کی جگہ ہے، جائیے اور عبرت کا ایک نمونہ دیکھ لیجیے، لا یرا الا مساکنہم، ان کے محل نظر آ رہے ہیں، ان محلوں میں رہنے والوں کا نام و نشان ختم ہو چکا، یہ ہے اصل میں وہ انباء الرسل جن کا حوالہ دیا گیا، فذاقوا وبال امرہم، اپنے اس امر کا، اپنے فعل کا، اپنے رویے کا وہ ایک مزہ تو چکھ چکے ہیں، لیکن ولہم عذاب الیم، اصل عذاب یہ نہیں تھا، یہ تو در حقیقت دنیا کو صاف کر دیا گیا، جیسے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کا ڈھیر جمع کر کے آپ آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ان نجس قوموں سے اس دنیا کے وجود کو پاک کر دیا گیا، بس اصل سزا تو وہاں ہے، اس لیے کہ ہلاکت جو ہے وہ کوئی سزا تو نہیں ہے، ایک آدمی کو گولی لگی ہے چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا، کیا سزا ملی اسے، پوری قوم ہلاک کر دی گئی، کیا سزا ملی، فرعون غرق ہو گیا، چند سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ زیادہ ایک دو منٹ لگے ہوں گے، اس میں کچھ سپوکیشن محسوس ہوئی ہوگی، اور کیا اس پر بیتی ہوگی، کون سی تکلیف آئی ہوگی، معلوم ہوا کہ اصل والا ہوں عذاب الیم، الم ناک، یہ علیم جو ہے الم ناک، الم درد کو کہتے ہیں، رنجو الم، درد ناک عذاب جو ہے وہ تو در حقیقت ان کا منتظر ہے، وہ عذاب ہے آخرت کا عذاب، وہ ہے اصل عذاب، ان کے کرتوتوں کی اصل سزا، بھرپور سزا، ان کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ تو اصل میں آخرت میں ملنے والا ہے، ایک آیت میں انباء و رسل کا اس طرح خلاصہ، ایمان کے رسالت کا ایک اجمالی لیکن اجماعی تذکرہ، اور اس کے بعد انبیاء و رسل کے باب میں جو سب سے بڑی ٹھوکر انسانوں کو لگی ہے اس کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں، جو انشاءاللہ ہم اگلی نصف میں جس کا مطالعہ کریں گے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر حکیم۔